وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال في موضع آخر: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال في موضع آخر: لعلك باخع نفسك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے دل کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترسا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے والد بڑے احترام، قابل سر احترام ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ابتدائی 40 سالوں تک حضور کی سیرت کا بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کی ولادت کا سعادت، آپ کی رضاعت، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی کے واقعات شامل ہیں، اور غار حرا میں جو ابتدائی وقت آپ نے گزارا اور ابتدائی اوقات آپ نے غار حرا میں بسر کیے، ان کا ذکر بھی پچھلے جمعے آ چکا ہے، اور آج کے بیان میں حضور اسلام کی 13 سالہ مکی زندگی کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. پیغمبر علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی بہت لمبا اور طویل موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آج ہی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں، کیونکہ بہت سے چھٹا جمعہ ہے حضور کی سیرت پر، اور تمام موضوعات پر تفصیلی تقاریر پہلے بھی گزرتی ہیں. اگر اس سے 10 گنا زیادہ تقریریں بھی ہوں، حضور علیہ السلام کی سیرت کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تبلیغی ذکر زندگی کا ذکر فرمایا. آپ کو حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر، تم میرے دین کی تبلیغ کرو، میرا پیغام آگے پہنچاؤ، میری دعوت کو آگے عام کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو پیغمبر علیہ السلام کو جس وقت غار حرا میں قرآن کی پہلی آیت آپ پر نازل ہوئی اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اس کے فوراً بعد آپ اپنے گھر تشریف لائے، جو کیفیت آپ کی تھی اس کا ذکر میں پچھلے جمعے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اگلی گفتگو کو سمجھنے سے پہلے میں اس کا پھر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں موجود تھی. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کئی چیزیں کا کھانا اور سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں اللہ کی وحدانیت پر غور و فکر فرماتے. تو ایک دن جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور آپ کو غار میں فرمایا: اقرا، اے پیغمبر پڑھو. آپ نے جواب میں فرمایا: ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. کہا کہ پڑھا ہوا نہیں، لیکن اس تبلیغی زندگی کے آغاز پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بار بار کہنے پر پھر وہ آیتیں پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، اس آیت کو پتے ہی آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا. یہ آیت، اس آیت کا پڑھنا گویا کہ آپ کو نبی بنانا تھا، آپ کو باضابطہ نبوت عطا کر دی گئی اس آیت کے اترنے پر. آپ نے کہا بسم ربک الذی خلق کی آیت پڑھی تو گویا کہ آپ پیغمبر بن گئے، آپ نبی بن گئے. لیکن اللہ کے کلام کا اتنا بوجھ تھا، اتنا اثر تھا کہ رسول اللہ کے جسم پر کپکپی آئی، پیغمبر پر کپکپاہٹ آئی، رسول کپکپانے لگے. تو ایسی حالت میں کہ آپ پر کپکپی آئی، آپ گھر تشریف لائے، واپس آئے اور آپ کانپ رہے ہیں. حضرت خدیجہ سے فرمایا زمی لونی اے خدیجہ مجھے کمبل اوڑھا دو. تو خدیجہ نے آپ کو کمبل اوڑھا دیا اور آپ کپکپی کے عالم میں لیتے رہے. لیکن آپ کے جسم کی یہ کپکپاہٹ دیکھ کر خدیجہ پریشان ہو کہ میرا شوہر، میرا پیغمبر، میرا لاڈلا اور میرا خان جو بڑا ہی حسین و جمیل اور بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی وجیح اور بہت عظمت والا ہے، کیا ہوا کہ کانپ رہا ہے. تو اس طرح میں نے پچھلے جمعے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ حضرت محمد رسول اللہ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو تورات کا عالم تھا. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ خدیجہ تو پورا دنیا میں وہ پہلی خاتون ہے جس نے محمد رسول بننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا. یعنی خدیجہ کے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے نبوت کے بعد رسول اللہ کو سب سے پہلے دیکھا. یہ آنکھ صرف خدیجہ تو الکبریٰ کے پاس، اور خدیجہ تو الکبریٰ کے وہ کان ہیں جن کانوں نے نبی کے علاوہ قرآن کا لفظ سب سے پہلے سنا. یہ خدیجہ تو الکبریٰ. تو خدیجہ تو الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ لے گئی اور جا کر کہنے لگی بھائی دیکھو یہ میرا شوہر ہے اور یہ کہتا ہے میں مجھ پر کپکپی آئی. تو ورقہ بن نوفل جس کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ ہوگی اور وہ بستر علالت سے پڑا تھا اور کانپا اس پر کاری تھا اور اس کی آنکھوں کے اوپر ابرو آئے ہوئے تھے. یہ جو ابرو ہیں یہ آنکھوں کے اوپر آ گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، سارا اس کا جسم یعنی لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا. جب اس نے حضرت خدیجہ سے یہ سنا کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کا نام محمد ہے اور یہ غارِ حرا میں گیا تھا اور وہاں یہ کئی دن گزارے، اور ایک دن اس نے آ کر کہا کہ مجھے ایک غیب سے فرشتے نے آ کر بھیج لیا اور کہا کہ اقرا اے محمد پڑھ، اور فرشتے نے کہا مہان ابھکاری میں پڑا ہوا نہیں تو اس نے زبردستی ایک کلمہ ایسا پڑھایا تو اس کلمے کا بوجھ اس کے اوپر پڑا اور اس کی وجہ سے اس کا جسم کانپنے لگا اور یہ کب کپاہٹ تاری ہے، اس کا کوئی علاج کرو، اس پر کوئی دم کرو، اس کی کوئی علاج مجھے بتاؤ، میں بڑی پریشان ہوں. تو ورقہ بن نوفل نے یہ بات حضرت خدیجہ تو الکبریٰ سے سنی، خدیجہ اور اس کی بہن لگتی تھی. تو ورقہ نے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. ورقہ کو بٹھایا گیا اور اس نے کہا میرے ابروؤں سے، میری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ. تو پردہ ہٹایا گیا تو اس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کہا خدیجہ تجھے مبارک ہو، خدیجہ تجھے مبارک ہو. خدیجہ تو الکبریٰ نے کہا بھائی کیسی مبارک؟ تو ورقہ نے کہا کہ تیرا شوہر نبی بن چکا ہے اور تجھ سے محمد کی بیوی نہیں بلکہ رسول اللہ کی بیوی بن چکی ہے، تیری آنکھیں اب نبوت کا دیدار کر رہی ہیں. یہ کہہ کر ورقہ بن نوفل رو پڑا. خدیجہ کہتی ہے بھائی کو روتے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے روتا ہوں کہ میری زندگی لمبی ہو گئی، میری عمر آخری حصے میں گزر رہا ہوں. میں اس لیے روتا ہوں کہ کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں جب یہ محمد دنیا میں اسی نبوت کا سورج چمکے گا، اور میں اس وقت تک زندگی چاہتا ہوں جب مکے کے لوگ اس کو دھکے دے کر کیسے نکالا. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں چوک میں کھڑا ہوا محمد کا ساتھ دوں، میں چوک میں کھڑا ہو کر، گلیوں میں کھڑا ہو کر آمنا کے لال کا ساتھ دوں، چوک میں کھڑے ہو کر تیرے شوہر کی چوکی داری. خدیجہ کہتی ہے کہ ورقہ بن نوفل روتا رہا اور رو کر کہا خدیجہ اس محمد کو لے جاؤ، اس کو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو نبیوں کا سردار ہے. تو آپ نے جو نشانیاں میں نے اس کے چہرے کی پڑھی ہیں وہ تو اسی میں پائی جاتی ہیں، انجیل میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ اسی کے چہرے میں پائی جاتی ہیں، اور اسی کا زبور میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس محمد پر ثابت آ رہا. میرے بھائی خدیجۃ الکبریٰ واپس آئی اور اس کے بعد کیا ہوا وہ بیان دی گزر چکی ہے کہ قرآن کی ایک آیت تھی وان ذر عشیرتک الاقربین، لیکن یہ آیت کچھ عرصہ بعد اتری. وہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ جس دن آپ کو نبوت ملی اسی دن آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا. یہ یاد رکھیں, نبوت پورے 40 سال کے بعد ملی. نبوت کتنے سالوں کے بعد ملی؟ نبوت کتنے سالوں کے بعد ملی؟ 40 سال کے بعد. اور اعلان تبلیغ آپ نے کس تاریخ کو کیا؟ 43 سال کے بعد. حضور کو نبوت ملی 40 سال کے بعد اور تبلیغ کا آغاز کیا آپ نے 43 سال کے بعد. یعنی جو زمانہ ہے نا درمیان میں 3 سال کا, اس کو عربی میں فطر پہ وحی کا زمانہ کہتے, کہ ایسا دور کہ جس میں وحی نہیں آئی آسمانوں سے. اور 3 سال کے بعد پھر قرآن کی آیت اتری, وانذر عشیرتک الاقربین, اے محمد اپنے رشتہ داروں کو میرے عذاب سے ڈراؤ. تو اب تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار, اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے تبلیغ کرو, اپنے گھر والوں کو لاؤ, اپنی دعوت پہلے گھر والوں کو پیش کرو, تبلیغ گھر والوں میں پیش کرو. تو پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت کے بعد مکے کے قریشیوں کو, چودھریوں کو پہاڑ چوٹی پہ بلایا اور آپ بلا کر کہا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو. یہ پچھلے جمعے واقعہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے کتاب زندگی پیش کی, اپنی زندگی کی کتاب ان کے سامنے کھولی اور کہا کہ حل وجد تم انہیں صادقہ لو کاروا فقط لبست فیکم عمرا من قبلی. او قریشیوں, او چودھریوں, او تلگی والوں, 40 سال کا عرصہ محمد نے تمہارے اندر گزارا, مجھے تم نے کیسا پایا, مجھے تم نے سچا پایا یا جھوٹا پایا. جب حضور نے فرمایا فقط لبست فیکم عمرا من قبلی, 40 سال میں نے تم میں گزارے, بتاؤ مجھے کیسا پایا. تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا ما وجدنا الا صدقا, اے پیغمبر تیری صداقت والی چادر پہ کوئی داغ نہیں, تیری صداقت والی چادر بے داغ ہے, تو صادق اور امین ہے, تو سچا. حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے, اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر آ رہا اور وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, تو میری بات سنو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے, تو وہ سچا ہے کہ تیرا مخالف بھی کہے گا کہ محمد سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اے محمد تو گلیوں میں گزرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں یہ سچا آ گیا, یہ صادق آ گیا, یہ امین آ گیا. تیرا ایسا کردار, تیری ایسی عظمت ہے کہ گلیوں کے بچے بھی تیری صداقت کی گواہی دے. تو حضور نے فرمایا اچھا پھر میری بات سنو, ایک قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا اور تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. اس قیامت کے حساب سے پہلے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس میں شروع ہوں تو اللہ کی توحید کا اقرار کرو, یہ اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, اور میں اس کا رسول ہوں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اور لوگوں کو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ انی رسول اللہ, اور میں اللہ کا رسول ہوں, اور یہ کہو گے تفلحون, کامیاب ہو جاؤ. جب محمد رسول اللہ پہاڑ کی چوٹی پہ کہی تو وہ قریشی, وہ سردار, بڑے بڑے تلویوں والے چودھری جو وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا علیہ آگاہ جمع کرنا یا محمد, اے محمد تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ یہاں آ کر ہمارے 360 خداؤں کی خدائی کا خاتمہ کرے, یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشار, کوئی حاجت روا نہیں, اسی لیے بلایا تھا. تب کرنا کہ یا محمد, نعوذ باللہ, اے محمد تو ہلاک ہو جائے. یہ قریشیوں نے کہا, چودھریوں نے کہا, سرداروں نے کہا, مکے کی اکثریت کے نمائندوں نے کہا. تو جب رسول اللہ نے یہ بات سنی پیغمبر پریشان ہو گئے. علماء کہتے ہیں کہ اسی جگہ سے پتھر اٹھائے انہوں چودھریوں نے اور پیغمبر انقلاب کے چہرے پر مارے. رسول اللہ کے چہرے کو خون آلود کر دیا, پیغمبر کے چہرے سے لہو بہنے لگا, رسول اللہ کے سارے کپڑے خون سے آلود ہو گئے, اور پیغمبر یہ کہتے ہوئے لوگوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی گڑی بنانے والا نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں, کوئی کچھ نہیں دے سکتا, قولوا لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا, یہ 360 خدا تمہارا کچھ نہیں, تمہیں کچھ نہیں دے سکتے, تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے, یہ تو پتھر کی مورتی اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو, کسی کو سجدہ کرتے ہو, اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا, یہ کو مشکل کشا کہتے ہو, یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور لوگوں آؤ ایک خدا کے دروازے پر جھک جاؤ. ساری کائنات کے سامنے جب اعلان توحید کیا تو لوگوں نے پتھر نبی کے چہرے پر مارے. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں مولوی جی کی بات نہ کرنا جس سے کسی کا دل دکھے, مجھے بتاؤ جب پیغمبر نے ہار کی چٹان پہ یہ کہا تھا کہ 360 خدا کچھ نہیں کر سکتے تو ان چودھریوں کا قریشیوں کا دل دکھا تھا یا کچھ ہوا تھا؟ بولے تو صحیح, خوش ہوا یا دکھا تھا؟ اگر آج کے نصیحت کرنے والے وہاں ہوتے تو رسول اللہ سے بھی کہتے کہ حضور جی کسی کا دل نہ دکھا, یہ فلسفہ اپنے ہاتھ رکھو, دل دکھانا اور دل خوش کرنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں اہمیت اس بات کی ہے کہ جو سچی بات ہے منہ پر کہہ دو, جو سچی بات ہے. مجھے بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, اس قال لیبیہ وہ نہیں ماں ہاری تماثیل التی انتم لہا عاکفون, اے ابا جان, اے میری قوم, جن مورتوں کو سجدہ کرتے ہو یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تجھے کیا ہو گیا, تو تو نعوذ باللہ راستے بھٹک گیا باؤ باؤ ذات کے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا لہا عابدین, ہمارے آبا و اجداد ان پورتوں کو سجدہ کرتے تھے. تو پیغمبر نے جواب میں کیا کہا, بل قال, پیغمبر نے فرمایا انتم و آباؤکم, تم اور تمہارے آبا و اجداد فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں تھے, تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. یہ کس نے کہا؟ پیغمبر نے نہیں کہا, یہ لفظ رسول نہیں بولے. تم رسول سے بھی بڑے نصیحت والے آ رہے ہو کہ ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کا دل گئے, اور پیغمبر نے تو بات باپ کے سامنے کہہ چھوڑی. جس نے جس کے گھر میں پرورش پائی اسی کے سامنے بتوں کے کا بیڑا غرق کر دیا, بتوں کی خدائی کا خاتمہ کر دیا. بات وہ کرو جو سچی ہو, چاہے اس سے کسی کا دل دکھتا ہے دکھے, نہیں دکھتا ہے نہ دکھے, ہمیں تو اسلام اور قرآن یہ سمجھ لیا. اور جو کہتے ہو کسی کا دل نہ دکھے وہ اور آتا ہے, وہ مسئلہ ہی اور ہے کہ تمہارا تو پڑوسی ہے. ایسی بات نہ کرو کہ پڑوسی کا کی ہوا بند ہو جائے, پڑوسی یہ کہے کہ یار یہ بد اخلاق ہے, یہ بدتمیز ہے, مجھے رات کو سونے نہیں دیتا, تمہاری رات کو کسی نے گالی دی تو معاف کر دو, اور بات ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا تو کوئی نرمی نہیں, شریعت کا معاملہ آئے گا کوئی نرمی نہیں. ایک آدمی نے تمہیں کنجر کہا, بدماش کہا, کتا کہا, بلّا کہا, معاف کرو. اسلام کہتا ہے معاف کرو بہتر ہے. ایک آدمی نے تیرے بھائی کو قتل کر لیا اسے معاف کر دو بہتر ہے. ایک آدمی نے تیرے باپ کو مار دیا اس کو معاف کر دو بہتر ہے, سوال ہے. لیکن ایک شخص نے تیرے پیغمبر کو گالی دی تم کہو میں نرمی کروں گا, مجھے نرمی کا حکم ہے, یہ نرمی نہیں ہے یہ لعنت ہے. ایک آدمی نے تیرے باپ کو برا کہا, تیری ماں کو برا کہا, مجھے بتاؤ باپ کو برا کہنے سے اگر آدمی میں رہ رہا تھا تو معافی دے گا؟ بولو اسے ہاں میں تجھے قتل کر دوں, تیرے بیٹے کو مار دوں تو معاف کر دے, میں تیری رات کا نقصان کر دوں تو معاف کر دے, میں تیرے 10 لاکھ کا نقصان کر دوں معاف کر دے, میں تجھے گالی دوں کہ تو بےمان ہے تو معاف کر دے, میں تجھے تیرا بےمان کر لوں تو معاف کر دے, یہ بہتر ہے. قرآن نے کہا کہ اگر معاف کر دے بہتر ہے. لیکن قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ رسول اللہ کو ایک آدمی گالی دے تو معاف کر, تمہیں اختیار ہی نہیں معاف کرنے کا. پیغمبر کے صحابہ کو کوئی گالی دے تو معاف کر دو, یہ تمہیں اختیار نہیں معاف کرنے کا. تمہیں کس نے کہا معاف کرو؟ دین کا مذاق اڑایا کسی نے, شریعت کا مذاق اڑایا, قرآن کا مذاق اڑایا, دین کا مذاق اڑایا, اس کے بارے میں کوئی نرمی نہیں. اگر نرمی ہے تو مجھے بتاؤ قرآن نے یہ کیوں کہا؟ فاصلوا حربا من اللہ ورسولہ, جس نے سود آیا اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا. اعلان جنگ کرنا یہ نرمی ہے یا سختی؟ بولو سختی ہے کہ نرمی ہے؟ کہتے مولوی جی نرمی کرو, تو اللہ تو کہہ رہا ہے جس نے سود کھایا اس نے میرے ساتھ جنگ کی, تو کہاں گئی نرمی؟ دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں. یاد رکھو یہ جو معاف کرنے کی بات ہے, جی نرمی کرو معاف کر دو, یہ اپنی ذات کے لیے. تمہیں کسی نے برا کہا معاف کر دو ٹھیک ہے, تمہیں کسی نے گالی دی معاف کر دو ٹھیک ہے, تم ہر بات کسی پر سیٹ کرتے جا رہے ہو. ایک آدمی نے عائشہ صدیقہ کو توائے لکھ دیا تو مجھے کہو کہ معاف کر دو, کچھ نہ کہو, یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ بغیرتی ہے. کوئی معافی نہیں ہوتی دین میں, دین کا مذاق اڑانا. مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت شریف اکبر کا دور خلافت تھا, آپ نے یہ واقعہ مجھ سے کئی مرتبہ جمعوں میں سن بھی رکھا ہے, لیکن میں باہر جانے کے لیے کہتا ہوں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو منکرین زکات کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے یار ان کو مار کر ان سے نرمی کرو. کی نرمی؟ منکرین اپنے نبوت کھڑے ہوئے, ابو بکر صدیق نے جنگ یمامہ لڑی یا نہیں لڑی؟ منکرین حدیث کھڑے ہوئے, ابو بکر صدیق نے جنگ لڑی کہ نہیں لڑی؟ اور اس جنگ کا اثر قرآن میں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ حالانکہ صدیق اکبر کے دور میں تو قرآن نہیں اترا, رسول اللہ کے دور میں قرآن اترا کہ اے کملی والے تیرے جانے کے بعد ایک جماعت ہوگی جو اسلام سے پھر جائے گی, اور تیری صحابہ میں ایک گو کھڑا ہو کر اسے جنگ لے گا, اور جو بے ان سے جنگ کرے گا میں آج اعلان کرتا ہوں کہ خدا اس سے محبت کرتا ہوں. قرآن چھٹا سے بارا یا تب جم ان کو منگی نہیں پورا محمد رسول اللہ دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں. جس وقت منکرین زکات کھڑے ہو گئے, آپ کو پتا ہوگا ہم زکات نہیں دیتے, حضرت عمر فاروق جیسا شخص کہنے لگا کہ ابو بکر اسلام کا لشکر تو سارا شام میں گیا ہوا ہے, ایک لشکر یمامہ میں جا رہا ہے, اور تم مدینہ کے لوگ جو پاس لوگ جنہوں نے کہا زکات نہیں دیتے ان سے جنگ نہ کراؤ. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے ممبر رسول پہ، عصا مبارک ہاتھ میں لے کر صدیق نے کہا یا عمر، اے عمر، انت جبار فی الحریت و خوار فی الاسلام، تو جہالت میں تیز تھا، اسلام میں آ کر نرم ہو گیا. ابو بکر کو لوگ کہتے تھے یہ نرم، کہتے ہی نہیں، ابو بکر نرم ہے اور عمر تھا. لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو صدیق اکبر بھی سخت ہو گئے. دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں، کہو دین کے معاملے میں
کوئی نرمی نہیں
ہے. نرمی چنانچہ صدیق اکبر مسجد نبوی میں آئے اور محراب پہ بیٹھ کر، منبر پہ بیٹھ کر عصا ہاتھ میں لے کر ایک خطبہ دیا. اس خطبے کا ایک لفظ میں سنانا چاہتا ہوں. صدیق اکبر نے منبر رسول پر بیٹھ کر کہا، جب لوگ کہتے تھے کہ یار فوجیں تو ساری جنگوں میں چلی گئی اور ابو بکر اب بھی کہتا ہے کہ میں منکرین زکات سے جنگ ہوں گا، تو ابو بکر نے منبر رسول پر بیٹھ کر عصا ہاتھ میں لے کر کہا، اے مدینہ کے لوگوں، ایم قصدین و انا حی، محمد کا دین کمزور ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ کا دین کمزور ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ دو باتیں جمع ہو سکتی. اور پھر صدیق اکبر نے فرمایا، او مدینہ کے لوگوں، جس شخص نے رسول اللہ کے دور میں زکات دی اور بکری کے گلے میں جو رسی ہے وہ رسی بھی زکات میں وہ دیتا تھا، آج اگر کوئی شخص بکری زکات میں دے اور رسی اوک لے، میں اس رسی کو لینے کے لیے بھی جنگ کروں گا. کیوں؟ اگر میں نے آج جنگ نہ کی تو زکات کا جو فرض ہے یہ ڈھیلا پڑ جائے گا اور قیامت تک لوگ زکات روک لیں گے، میں محمد کے دین کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتا. یہ کہہ کر فرمایا، مدینہ کے لوگوں، میں جنگل میں نکل جاؤں گا، میں اکیلا چلا جاؤں گا اور تلوار ہاتھ میں لے کر منبر سے نیچے اتر آئے اور کہا کہ تم بیٹھے رہو، میں اکیلا جنگ لڑوں گا. جنگل میں جا کر میری لاش کو کبے لوٹ جائیں، میری لاش کو گدھے لوٹ جائیں، صدیق تنہا اس سے جنگ لڑے گا. جو رسی زکات کی روکے گا میں اس سے بھی لڑائی کروں. یہ دین کا معاملہ تھا یا نہیں تھا؟ بولو، دین کے معاملے کوئی کمزوری نہیں. اب دیکھو، حضور علیہ السلام سارا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح، اس لیے ہو گئے ہو، حضور سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن پیغمبر انقلاب کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہیں. فرعون کی چوٹی پہ آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بولو ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کو مشکل کشا حادث رواما تم نے ان کا رو. لیکن ان لوگوں نے پتھر اٹھائے کسی پہاڑ اور پیغمبر چہرے پر مارے اور نبی کا چہرہ خون آلود ہو گیا. وہ نبی کا چہرہ جو معراج کی رات عرش پر رکھا، وہ چہرہ جس چہرے کی قسم قرآن نے کھائی تھی، وہ چہرہ جس چہرے کو قرآن نے وہ زبا کہا تھا، اس چہرے کو خون آلود کر دیا گیا. کس لیے؟ توحید کے لیے. توحید کے لیے خون آلود کیا یا نہیں کیا؟ اور مجھے بتاؤ، 124,000 انبیاء میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کو دین کی وجہ گھر سے نہ نکالا گیا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. دو کام ہر نبی میں تھے، دو سفتیں ہر نبی میں پائی گئیں. ایک صفت یہ تھی کہ ہر پیغمبر کو دین کے جرم میں گھر سے نکالا گیا دھکے دے کر، اور دوسرا یہ کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی. بخاری شریف میں ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی. کوئی اس میں بڑی حکمتیں ہیں، علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ بکریاں چرانے کی کیوں حکم ہوا انبیاء کو، وہ علیحدہ عنوان ہے. لیکن دو سفتیں ہر پیغمبر میں تھی کہ ہر نبی نے بکریاں رائے اور ہر پیغمبر کوئی دھکے دے کر گھر سے نکالا. تو رسول اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں. پیغمبر کا چہرہ خون آلود ہو گیا، رسول اللہ زخموں کی حالت میں آیا، اور اس کے بعد جب آپ نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں اعلان توحید کیا تو وہ منظر بڑا ہی تھا. رسول اللہ پر پل پڑے، پیغمبر کو مارنا شروع دیا. جب رسول اللہ کو مارنے لگے تو پیغمبر کے آگے جو آیا سب سے آگے، سب سے پہلے وہ صدیق اکبر. رسول اللہ نیچے گر گئے، ابو بکر اوپر گر گئے، رسول اللہ نیچے گرے صلی اللہ، رسول اللہ نیچے گر گئے، اوپر ابو بکر صدیق. اور ابو بکر صدیق نے آیا، جب رسول اللہ کو لوگ دھکے دیتے تھے ابو بکر اوپر آئے تو ابو بکر نے گھر کہا تھا، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، اتقتلون رجلا، وہ مکہ کے لوگوں اس شخص کو قتل کرتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ. اس جرم میں مارتے، یہ کہتا ہے ابو بکر اوپر لیٹ گئے. ابو بکر کو مارا گیا، ابو بکر صدیق کو تکلیف آئی، ابو بکر صدیق کو زخمی کر دیا گیا. اور علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے صحابہ نے نکال لیا اور ابو بکر تھے رہے، ابو بکر کو لوگ مارتے رہے، ابو بکر پیغمبر کے اوپر تھے. صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو.
صدیق اکبر کتنا مارا کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو رہے
اور مارا کیسے؟ آپ حیران ہوں گے کہ جوتا اڑا کر لاٹیاں اٹھا کر کسی نے صدیق کے چہرے پر ماری اور ابو بکر کے منہ پر اتنے جوتے مارے کہ ناک سے گوڑا خون نکلے منہ سے خون نکلے جسم سارا خون آلود ہو اور ابو بکر صدیق زخموں کی حالت پڑے رہے بے ہوش ہے ابو بکر صدیق کے پورے خاندان میں کسی نے نبی کا کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا صرف ابو بکر مسلمان ہوئے تھے سارے مخالف تھے سارے مشرقوں کے ساتھ تھے قریشیوں کے سردار تھے ساتھ تھے سرداروں کے ساتھ تھے اور ابو بکر صدیق کوئی معمولی آدمی تھا مکے کے سردار کا کپڑے کا سب سے بڑا تاجا تھا سارا کپڑا مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر کے خاندان کے ذریعے شام کے ملک سے آتا تھا وہ بڑے ریس تھے بڑا پیسہ تھا لیکن سارا خاندان یہ کہتا تھا ابو بکر تم مار کھا رہے ہو کیوں مار کھاتے ہو محمد کے لیے چلو پیچھے چھوڑ کر ہو کوئی بات نہیں لیکن صدیق اکبر کا کیا جملہ تھا ابو بکر صدیق کا کیا کردار تھا جب صدیق اکبر کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے اور ابو بکر کو شام کو ہوش آیا تو ابو بکر کی والدہ جن کا نام زینب ام رومان تھا وہ دودھ کا پیالہ لے کر ابو بکر کے سرانے کھڑی تھی اور ایک شہد کا چمچ تھا ابو بکر کو ہوش آیا تو دودھ کے پیالہ ابو بکر کے قریب کیا اور کہا بیٹا یہ دودھ تم پیو تاکہ تمہیں تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے سارے جسم پہ لہو بہ رہا ہے تو ابو بکر کو ہوش میں آتے ہی صدیق نے فرمایا اما میں نہیں دوسروں کا تک پیتا جب تک یہ پتا نہ چلے کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ساری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ والدہ نے دودھ رکھ دیا تو رشتے داروں نے کہا کہا تمام چچاؤں نے کہا والد نے کہا بھائیوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے تجھے نہیں کہا تھا کہ ہر وقت محمد کے ساتھ نہ رہو ابو بکر نے فرمایا اگر میں نبی کے ساتھ نہ رہوں تو کہاں رہوں کیا کروں میری زندگی اس کے ساتھ ہو دودھ نہیں پیا ابو بکر صدیق نے فرمایا اپنے والدہ سے کہا کہ ایک عورت رہتی ہے یہاں محلے میں اس کا نام ہے ام جمیل کیا نام ام جمیل کو بلاؤ ام جمیل کو بلایا بلکہ اپنی والدہ سے کہا کہ ام جمیل سے پوچھ کر آؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے تو ام جمیل سے جب والدہ پوچھنے گئی تو اس نے کہا میں تجھے نہیں بتا سکتی کہ رسول اللہ کہاں اس لیے کہ تو نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اس نے کہا تیرا میرا بیٹا ابو بکر پوچھتا ہے اس نے کہا چلو میں ابو بکر کے پاس چلتی تو آدھی رات کے وقت ام جمیل ابو بکر کے پاس آئی اور ابو بکر کان میں کہا کہ رسول اللہ دار ارقم میں ہے رسول اللہ کہاں ہے حضرت زید بن ارقم کی جو حویلی ہے رسول اللہ وہاں ہے تو ابو بکر نے چلو چلتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے رات کا وقت ہے کوئی بجلی نہیں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں کوئی روشنی نہیں پہاڑ ہیں پتھر ہیں گلیاں ہیں ابو بکر نے ایک ہاتھ ام جمیل کے کندھے پہ رکھا زخموں کی حالت سے چور تھے ایک ہاتھ اپنی اماں کے کندھے پہ رکھا اور حضور کے گھر چل پڑے ابو بکر کے میں قدموں پہ قربان جاؤں کہ رقموں کی حالت میں چہرے سے لہو بہ رہا ہے سارا جسم خون آلود ہے اور پیغمبر کی تلاش میں مکے کی اندھیری گلیوں میں ابو بکر جا رہا اور جس وقت رسول اللہ کے گھر پہنچے دار ارقم میں پہنچے چراغ جل رہا تھا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا پیغمبر علیہ السلام نیچے جھک گئے نیچے جھک کر رسول اللہ نے ابو بکر کے ماتھے پہ بوسا دیا ابو بکر صدیق نے جب پیغمبر کا یہ عشق اور محبت سنا تو حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تیرے زخموں کی وجہ سے میرا دل بڑا پریشان ہے صدیق نے فرمایا کملی والے جب آپ کا چہرہ دیکھا کہ آپ ٹھیک ہیں تو میرے سارے زخم ختم ہو گئے پیغمبر علیہ السلام سے اتنی محبت تو صدیق اکبر اپنی جان رسول اللہ کے لیے وقف کر تو اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا کہ آنے خانہ کعبہ میں تبلیغ کا اعلان کیا آپ کو تکلیف آئی مشکل آئی آپ دار ارقم میں تبلیغ کرنے لگے دار ارقم حویلی ہے وہاں آپ رہنے لگے اور وہیں بیٹھ تبلیغ کرتے وہیں لوگ آتے آہستہ آہستہ لوگ کلمہ پڑھنے لگے اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ پسند دار ارقم میں قرآن پڑھتے تھے رات کا وقت ہے ابو جہل قریب سے گزرا ابو جہل نے دیکھا کہ رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں کھڑا ہو گیا احرس بن شریک آیا اس نے دیکھا رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں کھڑا ہو گیا اور صبح کو جب وہاں سے چلنے لگے تو راستے تینوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا تو کیوں آیا تھا اس نے کہا تو کیوں آیا تھا اگر قسم کھاؤ لا تو اس کا کی کہ کل کو کوئی نہیں آئے گا جب اگلا دن ہوا تو ابو جہل نے کہا صبح کو تو پتا نہیں ہوگا شہروا تو اس کو پتا نہیں ہوگا پھر وہ آ گئے جب آپس میں پھر ملے تو کہنے لگے سچی بات یہ ہے کہ جیسا قرآن محمد پڑھتا ہے ایسا دنیا میں کلام کوئی پڑھ نہیں سکتا میرے بھائیوں مکہ مکرمہ میں
دار ارقم میں تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا. مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں مکہ مکرمہ نے 114 آدمیوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. کتنے آدمیوں نے؟ 114 آدمیوں نے. اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب دار ارقم میں پیغمبر موجود ہیں اور دار الندوا میں میٹنگ ہوئی, خانہ کعبہ میں میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں بڑے بڑے سارے سردار جمع ہوئے, قریشی جمع ہوئے, چودھری جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اس محمد کا راستہ روکو, اگر تم نے مکہ میں سرداری کرنی ہے تو اس کو روکو, اگر اس کو نہیں روکتے تو سردار نہیں بن سکتے مکہ میں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے روکیں؟ عقبہ بن ابی معیط ایک بوڑھا کھوسٹ تھا, بڑا ان کا پرانا بوڑھا تھا, وہ بھی وہاں موجود تھا, بڑے بڑے اور بھی سردار تھے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جب تک قتل نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک بات نہیں بنتی. تو دوسرے کا قتل کون کرے گا؟ تیسرے نے کہا اگر ہم قتل کر دیں گے وہ قریشی اس کی برادری کے لوگ بدلہ لینے آ جائیں گے. انہوں نے کہا کس طرح کو اس کو گرفتار کر کے باہر بھیج دو. کسی نے کہا جب یہ کلام محمد رسول اللہ قرآن کا کلام پڑھا ہے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. عقبہ بن ابی معیط بیٹھا ہوا تھا, کسی نے کہا یار اس طرح کرو مکے میں مشہور کر دو کہ نعوذ باللہ یہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, نعوذ باللہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا. اور کسی نے کہا نہیں یوں نہ کہو بلکہ لوگوں سے یہ کہو کہ یہ اپنے رشتے داروں ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہے. کسی نے کہا نہیں لوگوں سے یہ کہو کہ یہ جادوگر ہے. کسی نے کہا لوگوں سے کوئی شعبہ آباد ہے. عقبہ بن ابی معیط بوڑھا تھا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اب لوگ بات وہ کرو جو لوگ مانے. محمد رسول اللہ کو شعبہ آبادی سے کیا تعلق ہے؟ محمد تو بڑا صاف ستھرا انسان ہے. کسی نے کہا جادوگر, تم جادوگر کہتے ہو, محمد کا کلام سمجھ میں آتا ہے, جادوگری نہیں ہے. کسی نے کہا یہ کون دیوانہ ہو گیا ہے؟ تو عقبہ کہنے لگا لوگ تمہیں پاگل کہیں گے کہ محمد اتنا نفیس آدمی ہے, اتنا صاف آدمی ہے کہ جب تم پاگل کہو گے لوگ کہیں گے تم پاگل ہو گئے. وہ بوڑھا تھا, اس نے سچی باتیں کہہ دی. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے. کون قتل کرے؟ گھنٹی کس کے گلے میں بندے؟ کوئی تیار نہیں ہوا. جب کوئی تیار نہیں ہوا تو عمر ابن خطاب تیار ہوا. عمر ابن خطاب جس نے بعد میں فاروق اعظم بننا تھا, کہنے لگا میں محمد کا سر لاتا ہوں. فیصلہ ہو گیا کہ کل کو میں محمد کا سر لاتا ہوں. اگلا دن ہوا, میرے بھائی فاروق اعظم جو ابھی عمر ابن خطاب تھے رسول اللہ کا سر لینے کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں سعید ابن زید سے ملاقات ہو گئی. غالباً سعید ابن زید کے نہیں بلکہ ابو نعیم سے ملاقات ہو گئی. ابو نعیم نے پوچھا عمر کہاں جاتے؟ فرمایا میں محمد کا سر لینے جا رہا. اس نے کہا محمد کا سر بعد میں لینا, اپنے بہنوئی سے پوچھو, تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اس محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے, تمہارا بہنوئی سعید ابن زید اس کا کلمہ پڑھ چکا ہے. عمر نے کہا اچھا پہلے میں اس کی خبر لیتا ہوں. عمر پیچھے ہٹے, جب پیچھے ہٹے تو وہاں کھانا ہے دروازہ بند ہے بہنوئی کا, دروازہ کھلا, جب دروازہ کٹایا جا رہا تھا اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. تو آمان اللہ یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. عمر فاروق حیران ہو گئے, اندر جاتے ہی فاطمہ بنت خطاب کو مارنا شروع کر دیا, مار مار کے جب بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ کو ہوش آئی. فاطمہ نے کہا عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے, تو مارتا ہوا تھک سکتا ہے میں محمد کلمہ پڑھتے ہوئے تھک نہیں سکتی. اس نے کہا اتنا میں نے مارا, میری بہن نے تو کبھی سر نہیں اٹھایا تھا, آج تک میرے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا, آج یہ سامنے بول پڑی ہے, قرآن کانوں میں پڑ چکا تھا. عمر نے کہا جلدی کر وہ قرآن تو مجھے سنا. فاطمہ نے کہا تو ناپاک ہے, غسل کر کے آ. تو فاروق اعظم غسل کر کے آئے, فاطمہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے دل کا دربار اترنا شروع کیا. تو عمر نے کہا اچھا فاطمہ مجھے جلدی کر, مجھے بھی محمد کے پاس لے چل. تو فاطمہ نے کہا میں نہیں لے جا سکتی. سعید نے زید کہنے لگا تم چلے جاؤ. عمر نے کہا تھوڑی دیر پہلے نبی کا سر لینے جا رہا تھا اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد محمد کو سر دینے جا رہا تھا. میرے بھائیوں یہ تبلیغ کا وہ انداز تھا جو رسول اللہ کے صحابہ کی مطابق سے امت تک پہنچا. حضور علیہ السلام کے پاس عمر ابن خطاب جا رہا دار ارقم, میں دار ارقم کی بات سنا رہا ہوں. دار ارقم میں حضرت حمزہ بھی بیٹھے اور بھی لوگ بیٹھے, دور سے لوگوں نے دیکھا عمر آ رہا ہے, کسی کا عمر آ رہا ہے. حضور فرما کوئی بات نہیں, رسول اللہ کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ دار الندوہ میں میرے خلاف میٹنگ ہوئی ہے. پیغمبر کی وقت رات کی تاریکی میں کعبہ میں گئے تھے اور کعبہ میں ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا اللہ عز الاسلام ابن عمر ابن خطاب اور عمر ابن الشام, اے اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن الشام دے دے. میرے بھائیوں پیغمبر آ کر چکے تھے, جب رسول اللہ کو بتایا گیا کہ عمر آ رہا ہے, حضور نے فرمایا عمر نہیں آ رہا, رات والی محمد دعا آ رہی. فاروق اعظم قریب آئے، حضرت عمر نے سر جھکا دیا، حضرت فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ فرمایا کلمہ پڑھنے آیا ہوں. فاروق اعظم کلمہ پڑھ لیا، تو کلمہ پڑھو تو چند منٹ نہیں گزرے، عمر نے فرمایا اللہ کے رسول میرے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب یہ اذان جو دار اکرم میں ہوتی ہے، یہ اذان دار اکرم میں نہیں ہوگی، اب یہ اذان کعبے میں ہوگی. حضور نے فرمایا تیری قوم میرے صحابہ کو مارتی ہے، برا کہتی ہے، تکلیفیں پہنچاتی ہے. عمر فرمایا اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ عمر بھی پڑھ لے اور اذان سے چھپ کر ہو، اسلام کا اعلان چھپ کر ہو، یہ نہیں ہوگا، اب اذان قائم ہوگی. اسی لیے ابن حضر نے کہا اول من اسلم علانیۃ فهو عمر. دنیا میں ایک انسان مکے کی زندگی میں ایسا ہے جس کا نام عمر ابن خطاب ہے، جس نے علانیہ پر عمر کا کلمہ پڑھا. چنانچہ فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا نام کعبے میں بلند ہوا. اللہ کا نام کہاں بلند ہوا؟ پیغمبر علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، پیغمبر مکہ کی گلیوں میں اعلان توحید کر رہے ہیں، اور میرے بھائیوں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ابو جہل جا رہا ہے. ابو جہل کہتا ہے لوگ محمد کی بات نہ سنو، یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے. محمد آگے آگے جا رہے ہیں اور چوک میں کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگ کلمہ پڑھو، او لوگ اللہ کی بات مانو. سمندری کلو ایسا تصور انسان نہیں کر سکتا. وہ شخص جو آسمانوں میں راج کی رات کیا تھا، وہ شخص جس کے لیے قرآن اترا تھا، آج کعبے کے گلیوں کے اندر وہ پیغمبر چلتا ہے. راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑی ہو گئی ہیں، سارا دن کی صفائی کر کے جو کوڑا بچتا ہے، جو رسول اللہ گزرتے ہیں کوڑا رسول اللہ کے چہرے پر ڈال دیتی ہے. وہ پیغمبر جس کے چہرے کو قرآن نے وہ سہارا ہے، لیکن اس توحید کے جرم میں، کلمہ طیبہ کے جرم میں، لا الہ الا اللہ کے جرم میں اسے شفاف چہرے پر کوڑا ڈالا گیا. جو عورت اور نانا کوڑا ڈالتی ہے، تین چار دن، دس دن گزر گئے، دس دن گزرے تو ایک دن وہ عورت نہیں ملی. پیغمبر نے پوچھا کہ جس جو بوڑھی عورت میرے سر پہ کوڑا ڈالتی تھی کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ بیمار ہے. رسول اللہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی تیمارداری کے لیے چلے ہیں. اس کی تیمارداری کے لیے جب گئے تو پیغمبر اس کے سہارے کھڑے ہیں، اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. اس کے بیٹے نے کہا اماں محمد آیا ہے. پھر کیسے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا اماں مجھے پتا چلا ہے تو بیمار ہے، میں تیری عیادت کرنے آیا. بوڑھی عورت نے جب رسول اللہ کا یہ اخلاق دیکھا، علماء کہتے ہیں اسی جگہ اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. پیغمبر گلیوں میں پھرتے، پیچھے پیچھے مشرکین مکہ سردار رسول اللہ کو گالیاں دیتے، پیغمبر مذاق اڑاتے. حضور بازار اوقاد میں گئے، اوقاد ایک میلہ لگتا تھا، اوقاد میں میلہ تھا، بازار تھا، بہت بڑا بازار. رسول اللہ تنہا اکیلے گلی اس میلے کے بازاروں میں چلے گئے اور آگے آگے کہتے ہو لوگ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں، اور پیچھے ابو جہل ہے. ابو جہل کہتے ہو لوگ اس کی بات نہ سنو، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ مجنو ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہو گیا، یہ سر ہو گیا. اس کی بات سنو گے تو آپس میں لڑ پڑو گے، اس کی بات سنو گے تو ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ گے، اس کی بات سنو گے تو تم رشتے داروں کو علیحدہ کر دو گے، اس کی بات نہ سنو. لیکن ساری کائنات کا سردار اللہ کا یہ حکم پاتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول جو عرش سے تجھ پر اتار گیا ہے اس کو لوگوں کے گھر گھر تک پہنچا دو. اللہ کا رسول ایک ایک بات کو گھر گھر پہنچنے کے لیے گلیوں میں پھرتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، لوگ پتھر مارے ہیں، پھر بھی اللہ کی توحید کے پیغام کے بعد نہیں آتا. میرے بھائیوں اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ نے اتنی طریقے اٹھائی، اتنی مشقتیں اٹھائی کہ قرآن کو پھر یہ کہنا پڑا لال نہ کا باقی اور نفس کا، اے پیغمبر اتنی تکلیف نہ اٹھاؤ کہ تم اپنے آپ کو ہلاک میں ڈالو، ایسا نہ کرو. لیکن پیغمبر گلیوں میں پھر رہے. میرے بھائیوں اتنے سال گزر گئے، گلیوں میں پتھر، بازاروں میں پتھر، چوکوں میں پتھر، مذاق گلی میں رسول اللہ جائے، چند نوجوان چوک میں کھڑے کہتے دیکھو لے یہ نہ نبی بن کے آ گئے، یہ کہنا میں نبی ہیں لوگ یہ مذاق ہو، ایسا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ مسلمانوں تم بتاؤ، ایک آدمی محلے کا آدمی ہو اس کو ایک لڑکا آواز آ سکتے میں پہنچ جائے گا تو کیا جمع کرے گا؟ لیکن دیکھو مسلمانوں جو ساری کائنات کا پیغمبر ہے وہ گلیوں میں چراغوں میں اللہ کا پیغام سناتا ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں لیکن اس کے دل میں ایمان کی روشنی میں فرق نہیں تھا. پیغام پہنچا رسول اللہ مکی گلیوں سے پریشان ہو کر طائف پہنچے. جب آپ طائف پہنچے تو آپ کا ایک غلام زید، حضرت زید رسول اللہ کے ساتھ، زید پیغمبر کے ساتھ آپ طائف، زید کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ تھا. جب آپ طائف پہنچے تو لوگوں نے کہا ہم تمہیں یہاں بات نہیں کرنے دیں گے جب تک ہمارے سردار نہ کریں. تین سردار، ایک کا نام عبد اللیل تھا، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام مسعود تھا، تین سردار.
حضور علیہ السلام سب سے پہلے عبد الہ کے پاس گئے. عبد الہ سے کہا کہ عبد الہ میں تیرے پاس آیا ہوں, میں اللہ کا رسول آخری پیغمبر ہوں. تو عبد الہ نے کہا کہ اے محمد, تیرے وہ اللہ کو کوئی آدمی نبی بنانے کے لیے نہیں ملا. اس نے مذاق کرا, حضور رسول کے پاس گئے, اس نے کہا چلے جاؤ نبی اس طرح در در نہیں چلا کرتے. اس نے یہ کہا پاگل سنا کبھی کوئی نہیں, نبی در در نہیں کرتے اور اللہ کا پیغام کیسے پہنچایا جاتا. حبیب کے پاس چلے گئے, اس نے کہا اے محمد اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر میرے دل میں خود خود تیری بات آنی چاہیے, تمہیں کہنا نہیں چاہیے کیا دیجیے حال, اور اگر تم سچے نبی نہیں ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں میری مجھے تیری. یہ کہہ کر رسول اللہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا, میں تم سے اٹھا دیا. پیغمبر پریشان ہو, آپ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک باغ تھا انگوروں کا باغ, کسی حبیب جو سردار تھا اس کا باغ کھجوروں کا باغ ہے. حضور علیہ السلام تھک کر چور ہو کر اس باغ میں جب باغ میں بیٹھے تو باغ کا ایک ملازم نستورا اس کا والد نام تھا, وہ باغ کا ملازم, اس نے دیکھا کہ مسافر ہے بڑا خوبصورت ہے جوان اور بڑا نیک وقت معلوم ہو رہا. اس نے خالی میں انگور ڈالے اور رسول اللہ کے سامنے آئے. حضور بیٹھے, حضور علیہ السلام اس انگوروں کو کھانے لگے تو آپ نے بسم اللہ پڑھا. کیا پڑھا؟ بسم اللہ. تو اس نوجوان نے کہا کہ اے ساتھ تم کون ہو؟ حضور نے فرمایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آخری رسول ہوں دنیا کا. تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ کلام تم نے کیسا کہا ہے بسم اللہ؟ اس نے کہا یہ اللہ کا کلام. وہ حیران ہوا, حضور نے فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کی بستی کا نوکر ہوں جو حبیب سردار کے پاس ملازم ہے. حضور نے فرمایا نینوا کی وہ بستی جہاں ایک میرا بھائی آیا تھا. اس نے کہا کون سا تیرا تمہارا بھائی تھا؟ اس نے کہا میرا بھائی تھا جس کا نام یونس بن متی علیہ السلام والسلام تھا, کہ یونس علیہ السلام کی نینوا کی بستی میں آیا تھا. جب حضور علیہ السلام نے حضرت یونس کا نام لیا تو اس غلام نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کا ہاتھ چوم لیا. ہاتھ چوم کہا رسول اللہ سے اے محمد مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے مسلمان کر دے. وہ غلام کو نوکر مسلمان کو گیا, سرداروں کو توفیق نہ ہوئی لیکن اس نوکر کو توفیق ملی. جب وہ نوکر رسول اللہ کے ہاتھ چومتا تھا تو سردار نے اس کو گیا اور بلا کر کہا تجھے کیا ہو گیا کہ اس ملازم اس مسلمان کے ہاتھ چوم رہا تھا؟ تو اس نوکر نے کہا سردار یہ محمد روح زمین کا سب سے بڑا انسان ہے, جو بات اس نے اب کہی ہے وہ پیغمبر کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. اس نے یونس علیہ السلام کا نام دیا. میرے بھائیو رسول اللہ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہم طائف کی گلیوں میں گئے, رسول اللہ ہر چوک میں اعلان توحید کرتے تھے, لوگ پتھر مارتے تھے, چوکوں میں پتھر مارتے تھے, بازار میں پتھر مارتے تھے اور پیغمبر حضور علیہ السلام کے گلے میں چادریں ڈال کر پیغمبر کو گھسیٹا جاتا. ایک چوک میں آپ نے اتنا آپ کو مارا کہ سارے کپڑے خون آلود ہو گئے, جوتا خون سے چپک گیا, پیغمبر پریشان ہو گئے. میں رسول اللہ کو پکڑ کر باہر تالاب کے پاس لایا, میں پیغمبر کو ایک کنارے پر بٹھایا اور میں حضرت زید رو پڑے, کہنے لگے تمہیں میں کیا بتاؤں, اب میرے نبی کا کیا حال تھا کہ میں جوتا اتارتا تھا خون کی وجہ سے جوتا اتنا چپک گیا تھا کہ اترا نہیں تھا, کپڑے اترتے نہیں تھے. اتنے میں پیغمبر کے پاس ایک فرشتہ آیا اور فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ان پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, ان پہاڑوں پر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں طائف کا شہر ہے, ان پہاڑوں کا میں فرشتہ ہوں, آپ حکم کرو میں پہاڑوں کو ملا دوں, طائف طائف والوں کا قیمہ قیمہ کر دوں. حضور نے فرمایا اے فرشتے تم خود آئے ہو یا پروردگار نے بھیجا ہے؟ فرشتے نے کہا میں خود آیا ہوں. حضور نے فرمایا جس پروردگار کے لیے میں توحید کا پیغام پہنچا رہا ہوں اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میرے چہرے پر لوگ پتھر مارے, مجھے راستوں میں گھسیٹے, میرا چہرہ خون آلود ہو جائے تو محمد اس بات پہ بھی راضی ہے. تو ایک اور فرشتہ آیا کملی والے ان کے لیے میں دعا کرتے, حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہم ہدی قومی فإن لا یعلمون, اے اللہ طائف کے لوگوں کو ہدایت دے یہ میرا رتبہ نہیں پہچانتے, شاید ان کی نسلوں میں کوئی محمد کا نام لیوا پیدا ہو جائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر نے مکے کی گلیوں میں اعلان توحید کیا, طائف کی بستیوں میں اعلان توحید کیا, طائف کی بستیوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا ایک قافلہ ایک وقت ملک حبش چلا گیا, حضرت جعفر تیار کی قیادت 70 آدمی وہ دریا میں کشتیوں میں بیٹھ کر حبشہ پہنچے.
تو پیچھے ہم 70 آدمی تھے، وہ دریا میں کشتیوں میں بیٹھ کر کشا پہنچے، تو پیچھے ابو جہل نے اپنے آدمی بھیج دیے. ابو جہل نے حبشی بادشاہ حبشہ کے نجاشی بادشاہ سے کہا، یہ ہمارے بھگوڑے مکہ آئے ہیں، ان کو نکال دو. بادشاہ نے کہا، میں تمہارے کہنے پر ہی کچھ اپنے ملک سے نہیں نکالتا. بادشاہ نے دربار سجایا، ایسا دربار سجایا کہ بادشاہ نجاشی تخت پر بیٹھا تھا، ادھر حضرت جعفر طیار اور 70 صحابہ تھے، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی رسول اللہ کی بیٹی رقیہ بھی تھی، اور بھی بڑے صحابی تھے. یہ ایک طرف مشرکین مکہ کا وقت بیٹھا تھا، ادھر صحابہ کا وقت تھا، درمیان میں بادشاہ کا تخت تھا. بادشاہ نے کہا، او مکہ کے سرداروں، او قریشیوں، ابو جہل کے لوگوں، بتاؤ ان مسلمانوں کے ساتھ تمہارا کیا اعتراض ہے، ان پر کیا اعتراض ہے؟ تو مکہ کے سردار جو ابو جہل کا نمائندہ بن کر گیا، اس نے کہا، دیکھو یہ ہمارے مکہ کے رہائشی ہیں، یہ بھگوڑے ہیں، یہ مکہ سے بھاگ کر آئے، ان کو یہاں سے نکالو. نجاشی بادشاہ نے کہا، جعفر طیار بتاؤ تم یہاں کیا لینے آئے ہو میرے ملک میں. جعفر طیار کھڑے ہوئے. نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، وہ تورات اور انجیل پڑھ چکا تھا. حضرت جعفر نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے کہا، اے نجاشی بادشاہ، ہم گمراہی میں مبتلا ہوں، ہم پتھر کی مورتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، ہماری دنیا میں کوئی عزت نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا، کوئی غیرت نہ تھی، کوئی ایمان نہ تھا کہ ہمارے اندر سے اللہ نے ایک آخر زمان محمد پیدا کیا، اور وہ محمد پیدا کیا کہ جس محمد کے اوپر اللہ کا قرآن اترا، اور وہ قرآن اترا جس قرآن میں سورت مریم آئی، جس سورت مریم کو تم بھی مانتے ہو، تم عیسائی ہو، حضرت جس وقت کی بات کہی اور سورت مریم کی آیتوں کی تلاوت کی حضرت جعفر طیار نے، کاف آیا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، جب یہ آیت شروع کی، جب یہ سورت شروع کی، نجاشی بادشاہ کی آنکھ سے آنسو نکل آئے. ادھر وہ سورت مریم پڑھ رہے تھے، نجاشی بادشاہ رو رہا تھا. حضرت جعفر طیار نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم کفر میں مبتلا تھے، ہم جہاد میں مبتلا تھے، ہم تاریکی میں مبتلا تھے، ہم اندھیروں میں مبتلا تھے، ہم پتھروں میں سکو سجدا کرے تھے، چنانچہ ہمارے درمیان میں ایک آخر زمان رسول آیا، اس نے ہماری پیشانیوں کو پتھروں سے ہٹایا، ایک خدا کے سامنے جھکایا، پتھروں سے ہٹایا، ایک پروردگار سامنے جھکایا. ہم نے جب ان 360 بتوں کی خدائی کے خاتمے کا اعلان کیا، تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، یہ ہمارے مخالف ہو گئے، انہوں نے ہمارے پیغمبر کے راستے میں کاٹ کھائے، ہمارے رسول کو گالیاں دی. جب ہم ان کے شہر سے دکھوں میں مبتلا تھے، دکھوں سے چل کر ہم نے جب بستی کو چھوڑ دیا، تو یہ آج ہمارے پیچھے چلے آئے، ہمیں گالیاں دینے لگے. بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر ہم ان جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بچوں کو مارا، جوانوں کو مارا. ہمارے آخر الزمان پیغمبر اکیلا خون آلود کیا، اس کے پاؤں کو زخمی کیا، اس کے کپڑوں کو خون آلود کر دیا. آج یہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، یہ پیچھے چلے آئے ہیں. بادشاہ رو رہا تھا. بادشاہ نے کہا، او مکے کے قریشی سرداروں، محمد کے ان صحابہ کو میں اپنے ملک سے نہیں نکال سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ. نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار کا خطبہ سن کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا. نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، اور نجاشی بادشاہ نے مسلمان ہونے کے بعد ایک پیغمبر اسلام کی شان ایک محفل کرائی جس میں رسول اللہ کی تعریف کی گئی تھی. اور جب نجاشی بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ میں مدینہ منورہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا، اس وقت رسول اللہ مکے سے مدینہ چلے گئے، تو اس نے اعلان کیا کہ میں مدینہ جاؤں گا، لیکن اعلان کے چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا تو جبریل امین نے رسول اللہ کو خبر دی. جبریل نے بتایا کہ نجاشی بادشاہ فوت ہو گیا اور مسلمان ہو کر فوت ہوا، لیکن وہ آپ کا صحابی نہیں بنا، آپ کا چہرہ اس نے نہیں دیکھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، نجاشی بادشاہ میرے پاس تو نہیں آیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ میرا حکم ہے کہ تم نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھو. حضور نے فرمایا، کیسے جنازہ پڑھو؟ وہ تو حبشے میں ہے. چنانچہ یہ رسول اللہ کا موجزہ تھا کہ حبشہ اور مدینہ کے درمیان جتنے فاصلے تھے، جتنے درخت تھے، اللہ نے ان کو ہٹا دیا اور نجاشی بادشاہ کی قبر کو پیغمبر کے سامنے کر دیا. چنانچہ رسول اللہ کا موجزہ تھا کہ پیغمبر نے اس قبر کو سامنے دیکھ کر جنازہ. میرے بھائیو، حضور علیہ السلام نجاشی بادشاہ تعریف کرتے تھے کہ اس نے میرے صحابہ کو سہارا دیا. میرے صحابہ ان کی مکے کی زندگی میں دو ہجرتیں ہوئی. کتنے ہجرت؟ ایک ہجرت مکے سے صحابہ نے مدینہ کی طرف کی، اور ایک ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف کی. جو حضرت عثمان غنی دونوں ہجرتوں والے تھے، ان کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں، ذوالحجرتین بھی کہتے ہیں، کہ حضرت عثمان نے دو ہجرتیں کی، ایک ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف کی، اور ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کے ملک کی طرف. اپنے بچوں کو لے کر گئے، میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کتنا تھا، آپ کو برا کتنا کہا گیا، اور آپ کا کیا ارادہ تھا کہ رسول اللہ مدینہ کی گلیوں، مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ بوڑھی عورت کے سر پر گٹھڑی ہے اور بوڑھی عورت اس گٹھڑی کو لے کر جا رہی ہے لیکن بڑی تکلیف میں ہے، بڑی پریشانی ہے، گٹھڑی بہت بھاری ہے، بھی عورت بہت لاغر اور ناتواں ہے. حضور نے فرمایا اما یہ گٹھڑی میرے سر پہ رکھو. بوڑھی عورت نے کہا ٹھیک ہے، تو بہت خوبصورت اور بڑا حسین و امیر نوجوان ہے، اے نوجوان میری گٹھڑی تو مکہ میں اور کسی نے نہیں اٹھائی. حضور نے فرمایا میں اپنے سر پہ گٹھڑی رکھتا ہوں. مجھے بتاؤ مسلمانوں رسول اللہ کی عمر 40-47 سال تھی، آپ رسول بن چکے تھے، نبی بن چکے تھے، آپ زمانہ پیغمبر بن چکے تھے، بوڑھی عورت کی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھائی اور اما سے کہا اما کہاں لے جانا ہے؟ اما نے کہا میں مدینہ مکہ سے باہر جا رہی ہوں. بھائی مکہ سے باہر کیوں جاتی ہے؟ کہ نبی میں نے سنا ہے مکہ میں ایک جادوگر محمد نامی آیا ہوا ہے، نعوذ باللہ وہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے. مجھے ابو جہل نے کہا مکہ سے نکل جاؤ، میں مکہ سے جا رہی ہوں، مکہ سے باہر نکلوں گی تاکہ اس کے جادو سے بچ جاؤ. حضور نے فرمایا اما وہ محمد جو ہے وہ تجھے کیا کہتا ہے؟ تو اما کہنے لگی وہ محمد کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقین سوال خدا کچھ نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کے سامنے ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، میں اپنا ایمان بچا کر مکہ سے باہر جا رہی ہوں. حضور خاموش ہے، حضور علیہ السلام کے سر پر گٹھڑی پڑی ہے، پیغمبر مکہ سے باہر نکلے، پوری عورت صاف ہے، مدینہ مکہ مکرمہ سے جب باہر گئے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی اٹھا کر نیچے رکھی جہاں اس نے قیام کرنا تھا، پوری عورت نے کہا اے نوجوان بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ میں جب مکے میں آؤں گی میرے پاس ٹھہروں گی، جب میں مکے میں آؤں گی تجھے ضرور ملے ہوئی. بڑے بڑے قریشی تھے، میری اولاد مکے میں رہتی تھی، میری گٹھڑی اٹھا کر کوئی نہیں لائی، لیکن تو ایسا سارے آدمی ہے کہ میری گٹھڑی تو اٹھا کر لایا ہے. حضور نے فرمایا اما تیرا نام کیوں پوچھتی ہے؟ کہنے لگی تیرو بڑا نیک بخت ہے، بڑا سعادت مند لڑکا ہے، تیرے پاس آ کر ٹھہروں گی. حضور نے فرمایا سارا راستہ جس محمد کو گالیاں دیتی آئی ہے وہ محمد میرا ہی نام ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا اے محمد تیرا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکا، تیرا چہرہ غلط آدمی کا نہیں ہو سکتا، جلدی کر اسی جگہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور پیغمبر اسلام کے پاس دوبارہ مکے میں آئی، وہاں رہائش کرنے لگی. یہ تھا وہ اعلان توحید، یہ تھا وہ اعلان تبلیغ جس کی وجہ سے مکے کی گلیوں میں، مکے کے پہاڑوں میں، مکے کی بستیوں میں محمد کا دین پھیل گیا. یہ پیغمبر کی 13 سالہ زندگی ہے، کتنی زندگی ہے؟ پیغمبر کی مکے کی 13 سالہ زندگی میں 114 آدمیوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. کتنے آدمیوں نے کلمہ پڑھا؟ اور اس دوران آپ کو بڑی تکلیفیں آئیں، آپ پر بڑی اذیتیں آئیں. ایک ایسا سال آیا جس میں خدیجہ الکبریٰ بھی فوت ہو گئی، اسی سال میں ابو طالب بھی فوت ہو گئے، اسی سال میں رسول اللہ کا ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا، اسی سال میں پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اور بڑی مشکلات آئیں. اس کو آل حسن کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں کب آئیں؟ حضور نے فرمایا ایک وہ سال آیا کہ جب ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، وہ سال آیا کہ اس سال میں نے یہ دیکھا کہ خدیجہ الکبریٰ بھی چلی گئی، یہ دیکھا کہ میرا ایک بچہ وہ بھی چلا گیا. اتنی مجھے پریشانی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. حضور نے عائشہ فرمایا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کبھی تکلیف آئی؟ حضور نے فرمایا عائشہ مجھے اس سے بھی زیادہ ایک دن تکلیف آئی جب میں نے طائف کی گلیوں میں تھا، لوگوں نے مجھے گھسیٹا، میرے گلے میں رسیاں ڈالی اور مجھے گلیوں میں گھسیٹا، مجھے بازاروں میں گھسیٹا. میں اللہ کا نام لے رہا تھا لیکن کسی کو ترس نہیں آتا تھا، میرے چہرے سے لہو نکلتا تھا کسی کو ترس نہیں آتا تھا، میری ناک سے لہو بہتا تھا لیکن کسی کو ترس نہیں آتا تھا. میرے دل میں یہ تھا کہ جس پروردگار کی توحید کا میں نے پرچم اٹھایا ہے، اگر وہ خدا مجھ پر خون آلود میرے چہرے کو دیکھ کر راضی ہے تو مصطفیٰ خدا سے راضی. مجھ پر ایسی تکلیف بھی آئی. میرے بھائیو اتنی تکلیف کس جرم میں اٹھائی؟ توحید کے جرم میں. کس کے جرم میں؟ وہ رسول تو 124,000 انبیاء کا رسول ہے، وہ رسول جو 144,000 صحابہ کا رسول ہے، وہ رسول جو قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کا رسول ہے، وہ رسول جس کے دروازے پر جبریل نوکر بن کر آتا ہے، وہ رسول جس کے چہرے کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے، وہ رسول جس کی زلفوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے. لیکن اس رسول کو دیکھو کہ اتنا بڑا رسول ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے، اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ اس کے چہرے پر پتھر مارے گئے، اس کو گالیاں دی گئی، اس کے کپڑوں پہ لہو آیا، اس کو دکھ میں مبتلا کیا گیا. معلوم ہوا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس رسول سے بھی بڑی ہے، جو ایسی چیز ہے جو اس پیغمبر سے بھی بڑی ہے، اور وہ چیز کون سی ہے جس کی وجہ سے اس اتنے بڑے پیغمبر کا چہرہ زخمی کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا، وہ چیز کون سی ہے؟ وہ ہے کلمہ توحید. وہ کیا ہے؟ اور کلمہ توحید بڑا ہے تبھی رسول اللہ کا چہرہ زخمی ہوا. بڑا ہے یا نہیں بڑا؟ آج اس توحید کو ہم نے چھوڑ دیا، اس پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، کوئی کائنات میں ذرے ذرے کا مالک نہیں، صرف اللہ ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جس پیغام کے جرم میں 124,000 پیغمبروں کو اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہمارے رسول کا چہرہ زخمی کر دیا گیا، مکے میں زخمی کیا گیا، مدینے میں زخمی کیا گیا، اور طائف میں زخمی کیا گیا، حبشہ میں صحابہ کا چہرہ زخمی کیا گیا، گلیوں میں زخمی کیا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے، اوجڑی پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی گئی، خانہ کعبہ میں رسول اللہ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جن چیزوں کی وجہ سے اتنے بڑے پیغمبر کو زخمی کیا، وہ چیز پیغمبر سے بھی بڑی ہے، وہ اسلام کا پیغام توحید ہے۔ آج جس پیغام کو میں نے بھی چھوڑ دیا، تم نے بھی چھوڑ دیا، چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ اور بلند آواز چھوڑنا کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انکار کر بیٹھے، نہیں، اس کا مطلب کہ ہم ان تقاضوں کو بھول گئے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بھول گئے۔ تقاضا کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ 13 سال پیغمبر کی تبلیغ کا زمانہ، اس میں اور بھی بڑے واقعات پیش آئے، اور بھی صحابہ نے بڑی مارے کھائی۔ اس 13 سال میں بلال کو تپتی ریت پہ کلمے کے لیے لگایا گیا، سمیہ کے ٹکڑے کلمے کے لیے ہوئے، سنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبیرہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ ان 13 سالوں میں پیغمبر کو اتنی اذیتیں دی گئی کہ نبی پریشان ہو گئے۔ ان 13 سالوں میں اتنی پریشانیاں آئی کہ صحابہ کو کہنا پڑا کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ ان 13 سال کی یہ ساری اذیت۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے 13 سالوں میں نبی کا ساتھ دیا ان کو کون کیا کہتے ہو؟ جنہوں نے 13 سال میں نبی کا ساتھ دیا کیا کہتے ہو؟ صحابہ کا۔ وہ کون ہے؟ صحابہ۔ انہوں نے پیغمبر پر جب دکھ آئے نبی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ بولو۔ پیغمبر کو پتھر مارے گئے، نبی کا ساتھ نہیں دیا؟ نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ساتھ نہیں دیا؟ پیغمبر علیہ السلام کو اذیتیں دی گئی، ساتھ نہیں دیا؟ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم وقوزوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو میرے راستے میں اذیتیں دی گئی، میرے راستے میں گھروں سے نکال دیا گیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میرے نبی کا کلمہ نہیں بولا، چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، پیغمبر کے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اور آج جو شخص ان کو کافر کہتا ہے، جو شخص ان کو برا کہتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کچھ سے بھی، 13 سال مکے میں رسول اللہ رہے، 13 سالوں میں 114 آدمیوں نبی کا کلمہ پڑھا، اگر وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے تو بتاؤ مسلمان تھا کون؟ پھر مسلمان ابو جان تھا؟ پھر مسلمان اتبا اور شعرہ تھا؟ پھر مسلمان وہ تھے جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جو پیغمبر کے اوپر دکھوں میں نبی کے جسم پہ لے گئے، جو پیغمبر کی وجہ سے تپتی ریت پہ لٹائے گئے، جو نبی کی وجہ سے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے لائے گئے، جو نبی کی وجہ سے ابلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈالے گئے، جو پیغمبر کی وجہ سے دہکتے ہوئے انگاروں پہ لائے گئے۔ خباب ابن عرب کو فاروق اعظم نے پوچھا، عمر چہرے اپنی کمر سے کپڑا ہٹاؤ، جب کپڑا ہٹایا ہڈیوں کے ساتھ پوچھنا تھا، تو خباب نے کہا، جب مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، میری چمڑی پگھل کر انگارے بجھ جاتے، دشمن کو کبھی ترس رہا۔ آج اس خباب کو کوئی شخص کہے یہ تو مسلمان نہیں تھا، یہ تو کلمہ نبی کا چھوڑ گیا تھا، ہم تسلیم کر سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ وزیر اعظم پاکستان نے تقریر کی ہے پرسوں گلگت میں، انہوں نے کہا کہ شیعہ کو جو شخص کافر کہے اسے پھانسی دے دو۔ سبحان اللہ، اگر پھانسی وی پی این میں آگے دینی ہے، تم دے رہے، تیرے ہاتھوں پھانسی لے لینے ہیں۔ اور جس آدمی نے رسول اللہ کے صحابہ کو کافر کہا اس کو پھانسی نہ ہو، جس نے ابو بکر اور عمر کو کافر کہا اسے پھانسی نہ ہو، جو شیعہ کو کافر کہا اسے پھانسی ہو۔ بڑا فلسفہ ہے اچھا تمہارا، ہم ایسے یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ نواز شریف صاحب، پہلے ابو بکر عمر عثمان اور تمام صحابہ کی آئینی حیثیت تسلیم کرو، جنہوں نے ان کو کافر کہا سب سے پہلے ان کو کیفر اقدار تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر تم ان کو کچھ نہیں کہتے اور ہم پر یک طرفہ ٹریفک لاگو کرو کہ ہم شیعہ کو کچھ نہ کہیں،
تو یہ کسی کا باپ بھی ایسا ہی کر سکتا. یہ یاد رکھو بات, ٹھیک ہے, یہ تمہیں بھول ہے. اگر اتنا پھانسی دینے کا تمہیں شوق تھا تو جب جنرل ضیاء کی برسی میں 10,000 سپاہ صحابہ کے لڑکوں نے شیعہ کے کفر کا نعرہ لگایا تو اس وقت ان کو پھانسی دے دیتے, ٹھیک ہے, دو پھانسی, ہم تمہاری پھانسی کا خیر مقدم کریں گے. ڈاکٹر سر جن کے برآمد ہوئے کراچی میں ان کو کوئی پھانسی نہیں, جن کے قبضے سے 150 لاشیں برآمد ہوئی ان کو کوئی پھانسی نہیں, جنہوں نے ڈاکے مارے ان کے لیے کوئی پھانسی نہیں, جنہوں نے عائشہ صدیقہ پر طوائفہ لکھا ان کے لیے کوئی پھانسی نہیں, جنہوں نے فاروق اعظم کو زندیق اور کار لکھا ان کے لیے کوئی پھانسی نہیں, جنہوں نے پیغمبر کی بیٹی کو گالی دی ان کے لیے کوئی پھانسی نہیں, جنہوں نے نبی کی بیویوں کو مناقہ لکھا ان کے لیے کوئی پھانسی نہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم ریئیکشن کے طور پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, ہمارے لیے پھانسی. میاں نواز شریف صاحب, سنیوں سے تم نے ووٹ لیے, شیعہ سے ووٹ نہیں لیے. سنیوں سے ووٹ لے کر سنیوں کو پھانسی دو دے, جلدی کرو, چشمے مارو, شن دلے بادشاہ کرو, کرو کیا کرتے, لاؤ یہ میرا صاحب تو کرنا ہے تب لاؤ, ٹھیک ہے. ہر 15 دن بعد ہوشیاری ہوتی ہے, فرقہ وریت کا خاتمہ کرو, فرقہ وریت کا خاتمہ کرو, کرنا خاتمہ. ہم نے ایک سال پہلے نہیں کہا تھا کہ یہ کتابیں شیعہ نے صحابہ کے خلاف لکھی ہیں, ان کو ضبط کرو, ان کو ختم کرو, جنہوں نے لکھی ان کو پھانسی دو, ہم شیعہ کے سب تنازع ختم کر دیں گے. ہم نے نہیں کہا. پھر تم نے کتابیں ضبط کی, تم نے ان لوگوں کو گرفتار کیا. صحابہ کے خلاف جو لٹریچر ہے اس کو تو نہیں دیکھتے, اور جنہوں نے لٹریچر لکھا ان کے خلاف احتجاج کرتے ہو تو تمہیں مرچیں لگتی ہے. تم کھل کر اعلان کرو, میں خمینی کا چیلا ہوں, میں خمینی کا نمائندہ ہوں, پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہاری حکومت اس ملک میں کیسے رہتے, ٹھیک ہے. کوئی گال پلے پہ رہی ہے؟ میاں نواز شریف نے جو بیان دیا میں اس بیان کی پرسور مذمت تھا, اور یہ اعلان کیا کہ اس فرقہ وریت کی وجہ سے سیلاب آ رہا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھا, یہ صاحب آ رہے ہیں, اس فرقہ وریت کی وجہ سے سیلاب آ رہا ہے. سبحان اللہ, اور اسی تو 17 سال تو شیعہ کہاں رہ رہے ہیں, ادو سیلاب نہ آیا, ادو کی گل, کچھ اتفاق فاؤنڈری سے دکے آیا تھی سیلاب, سیلاب آیا تمہاری منافقت سے, سیلاب آیا تمہارے فریب سے, سیلاب آیا کہ 3 ملوں سے تم نے 36 ملیں بنائی, اس لیے سیلاب آیا. سیلاب اس لیے آیا کہ تم نے شریعت محمدیہ کا وعدہ کر کے ووٹ لیے اور تم نے دھوکہ دیا شریعت کو, تب سیلاب آیا. تیرے وزیروں نے سود کی حمایت میں بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سود کی حمایت ہم نواز شریف کے کہنے پر کر رہے ہیں, اور اللہ حکم ہے جو سود کی حمایت کرتا ہے اس کے ساتھ میری جنگ ہے, اور سود کی حمایت میں بیان دیے, تب عذاب آیا. سلاب تب آیا کہ تم نے غریب قوم سے دھوکہ کیا, تم نے غریبوں سے پھاڑ کیا, تم نے غریبوں کو رسوا کیا, تم نے کوآپریٹو چکنڈل بنائے, تم نے کروڑوں اربوں روپیہ باہر کے ملکوں میں جمع کرا دیا, تمہاری لوگوں نے, تمہارے چودھریوں نے اس ملک میں غربت کو عام کیا, غریبی کو عام کیا, غریبوں کو پیس دیا, تب سلام. جب تم نے الیکشن لڑا تھا تمہارے جلسوں میں بھی ہم شیعہ کافر کے نعرے لگاتے تھے, اس وقت تو تم نے ہمیں نہیں روکا, ادو تو تمہیں ووٹ لگتے پہ سی نا, ووٹ لگے. اور جناب اب دیکھو چھ میں 3 مرتبہ نواز شریف آ چکا ہے, 2 مرتبہ خود نواز شریف آ چکا ہے, اور 3 مرتبہ اس کا بھائی شہباز شریف آ چکا. کیوں آیا جانا؟ اسی لیے آیا کہ یہ پانی کے باہر پجاروں میں کھڑے ہیں اور لوگ پانیوں میں کھڑے, پانی والوں کو کہتے فکر نہ کرو, آپ باہر کھڑے ہیں, پانی والے 10 میل دیر یہ کھڑے نہیں, پنڈا دے پنڈ روڑ گئے, لوگ درختہ پہ کھڑے اور یہ باہر کھڑے ہو کے فکر نہ کرو, ابھی تھوڑے نہ آؤ, تھی نہ آؤ تو باہر کی باہر پہاڑے مار دو, اندر چلو
ہے اندر چلو. کیوں تین مرتبہ آیا؟ کہ مولانا آدم طارق نے دو مرتبہ جوتے اتار کر کپڑے اتار کر چادر پہن کر چھ چھ میل سر کے اوپر آٹے کے گٹو اٹھا کر آٹے کے تھیلے اٹھا کر متاثرین کو جا کر دیے تو حکومت کی نیندیں ہوگی. تمہیں مقابلہ کرتے ہو سپاہی صاحب کے حکومت کی فوج کی ایجنسیوں کی رپورٹیں پڑھو کہ صرف سپاہی صاحب نے لوگوں میں صحیح مال تقسیم کیا اور یا چند دوسری جماعتوں نے حکومت کے کارندوں نے صحیح مال کہیں تصویر تقسیم نہیں کیا. کل جنگ کی رپورٹ کو کہ فوج نے یا جماعت اسلامی نے یا سپاہی صاحب اور کسی جماعت کا کوئی وجود ہی نہیں. تم ٹیلی ویژن پر ریڈیو پر تھیلا دے رہے چور کا بوک دے رہے بوک اپنے بیلدارا جناب آٹے کا تھیلا دیتا اور جب چلے گئے تو تھیلے دکان سے مڑ کے پہنچ گئے یوٹیلٹی اسٹور سبحان اللہ. ایسا ایم ایل اے کسی نے پاکستان میں دیکھا کہ مولانا آدم طارق دو مرتبہ سیلاب میں کشتیوں میں بیٹھ کر گئے کرائے کی کشتیاں لی اور سیلاب میں گرے ہوئے لوگوں کے پاس. سروس شوز بوٹوں کی کمپنی ہے وہ دو ٹرک لے کر آئے اور انہوں نے جنگ میں آ کر کہا ہم صرف اپنا مال مولانا آدم طارق کے ذریعے تقسیم کریں اور کسی کے ذریعے. مولانا آدم طارق نے کہا کہ مال تمہیں تقسیم کرنا جہاں میں کہوں وہاں بات. وہ حیران ہو گئے. اس نے کہا تو جس کے پاس گئے اس نے کہا ہمیں دے دو. مولانا آدم طارق ان کو لے کر گئے ان علاقوں میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی لوگ درختوں پہ کھڑے. مولانا آدم طارق نے کہا ساتھیوں سے کہ سب لوگ جوتے اتار دو کپڑے اتار دو چادر پہن لو اور اس پانی میں چلو. سروس شوز والے بھی پانی میں ایم ایم اے بھی پانی میں چیئرمین بلدیا بھی پانی میں چھ چھ میل پانی میں لوگوں میں آٹا تقسیم ہو رہا. تم اس سے بخلا گئے ہو. تین دن مرتبہ جنگ میں آتے ہو اور انتظامیہ صرف تمہارا ہیلی پیڈ بنانے میں مصروف ہے. دو دن پہلے ڈی سی صاحب کتنے وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں اسے ہیلی پیڈ بناؤ گے بھائی انہوں نے پرسوں ہونا ہے کہنے ہونے ہی موقع دیکھنے چلے گئے. ٹھیک ہے تاری انتظامیہ نے تو ادھر آٹے چیتے کہ دو دن پہلے وزیر اعظم نے ہیلی پیڈ بنایا جا رہا ہے تو دو دن بعد تک شہباز شریف نے اور جاتے ہی وائی صاحب آ رہے تو جب وائی صاحب گئے تو کوئی وزیر آ رہا ہے تو سارے آٹے نے پھیلے ادھر لگ گئے. غریبوں پہ ظلم نہ کرو جو حقیقت ہے اس کو مانو اس کو تسلیم کرو. سپاہی صحابہ نے صرف جنگ میں نہیں جاؤ مظفر گڑھ کی رپورٹ لو جیلم میں سب سے زیادہ سامان سپاہی صحابہ نے تسلیم کیا. سرگودا میں فوجی افسروں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ دس لڑکے تھے کہ جن کا جو جن کے کندھوں تک پانی تھا کندھوں تک پانی اور وہ میلوں تک پیدل چل رہے تھے اور جس وقت وہاں واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس جو کپڑے تھے قمیصیں ان کی یہاں تک پانی ڈوبی ہوئی ہیں لیکن ان کے کالروں پر سپاہی صحابہ کے بیج لگے ہوئے تھے اور سروں کے اوپر آٹے کے تھیلے پڑے ہوئے تھے. سپاہی صحابہ اس کو خدمت خلق میں تھی کیونکہ پیغمبر کے خلفائے راشدین نے اسی طرح دین کی خدمت کی. تم اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے. اور باقی بات ہے کہ تمہیں ہر 15 دن کے بعد ہوشیاری آتی ہے سپاہی صحابہ کے خلاف انشاءاللہ اس میں تمہیں مایوسی ہوگی. تم پابندی لگاؤ یک طرفہ لگاؤ گے تو ہم تمہاری پابندی کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں. ہاں کتابوں پر پابندی لگاؤ شیعہ کتابوں پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان پر پابندی لگاؤ ہم پر بھی لگا دو. ٹھیک ہے ایسے ہوئی نا گل صحابہ کے خلاف کتابیں چھپن وہ پابندی نہ ہوئے تو ساڈے تلاؤ پابندی تنوع تن نہ دتا پابندی لاؤ گے سانو کہ آپس لڑ رہے ہیں تھی تو پیپل پٹیا نہیں لڑ رہے آپس اے ملتان کی کہ بےدیر اتنے ایئرپورٹ پہ پہنچی ہے تو تھی جناب مسلم لیگیاں جا کے حملہ کر دیتا ہے وہ حملہ ٹھیک ہے کہ جی سپاہی صحابہ کسی صحابہ کے دشمن سے حملہ کرے وہ سرکاریت ہو گئی تو ایک ہی ہوا ایک چنگیزیت نہیں ہوئی. تم آپس میں لڑو بے نظیر تمہیں فرادیا کہے یہ ٹھیک ہے تم اس کو بے ایمان کہو یہ ٹھیک ہے یہ سیاسی فرقہ واریت ہے، تم سے بڑا اس ملک کا دشمن کوئی نہیں جو سیاسی فرقہ واریت اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری تو جنگ ہی صحابہ کی وجہ سے، ہم تو دین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے صحابہ کے خلاف لکھا ہم اس کے خلاف ہوں۔ تمہیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے اور تم کرسی کے لیے لڑتے ہو، یہ ٹھیک ہے، تمہارا تو کام صرف کرسی ہے نا، ہو جائے اور کس لیے لڑتے ہو۔ وہ